الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي نَفْسِ السُّورَةِ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. حال ہی میں ایک نیا حملہ جو عراق پر ہوا ہے، اگرچہ جو کیجولٹیز کی فگرز آج آئی ہیں وہ تو زیادہ تشویشناک نہیں ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صدام حسین کی جیسا بھی وہ شخص ہے، مجھے اس سے اس وقت بحث نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاملہ کوئی صدام ہی سے کوئی مخصوص نہیں ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال نہیں ہے. بہرحال ان میں کچھ لوگ زیادہ نمایاں ہیں جنہوں نے باقاعدہ سیکولر اور نیشنلسٹ نظریات کو اختیار کیا ہے، ان میں جو لوگ نمایاں ہیں ان میں وہ بھی ہیں، لیکن بعض اوقات کسی برے سے برے شخص سے بھی کوئی صحیح بات سننے میں آ جاتی ہے. تو ایک بات جس کا میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا کہ اس نے بہت اہم بات کہی تھی، اور وہ یہ کہ یہ جو خلیج کی جنگ تھی یہ کوئی ایک جنگ نہیں ہے، یہ ام المحارب ہے، یہ جنگوں کی ماں ہے، مدر آف وارس. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلکہ ایک دوسری بات بھی میں نے بیان کی ہے، بارہا بیان کی ہے، کہ اس کا جو میں نے انٹرویو دیکھا تھا، لاس اینجلس میں میں تھا اس وقت خلیج کی جنگ سے دو تین مہینے قبل کی بات ہے، غالباً دو ماہ قبل کی بات ہے، تو ایک بہت ہی جو ماہر اور شاطر قسم کا سیاسی انٹرویو کرنے والا امریکہ میں شمار ہوتا ہے، اس کا ڈین رادر نام ہے، غالباً رادر تو ہے، پہلا لفظ کیا ہے وہ میں شاید صحیح نہ یاد رکھ سکا ہوں. تو بڑا طویل انٹرویو تھا جو اس نے جا کے بغداد میں لیا ہے، وہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا تھا، اسی سے پھر کچھ اندازہ ہو جاتا ہے ایکسپریشن سے بھی آدمی کی شخصیت کا، لیکن خاص طور پر یہ کہ جہاں صدام حسین بیٹھا ہوا تھا اس کے پشت پر جو تغرا لگا ہوا تھا وہ بہت اہم تغرا ہے. قرآن مجید کی آیت بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمعہ، ہم حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل کے سر پر تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کی مادری زبان عربی ہے، قومی زبان عربی ہے، اور بڑے سے بڑے جو کافر بھی ہیں ان میں، چاہے وہ ظاہری اور قانونی اعتبار سے بھی یہودی اور عیسائی ہوں، مسلمانوں میں جو کافر ہیں وہ تو ہیں ہی، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی عربیت، اس کی فصاحت اور بلاغت اس کے تو پائی ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن سے واقف ہے. اس اعتبار سے میں بہت قائل ہوا تھا کہ جس نے بھی اس آیت کا تمرا بنا کر یہاں لگایا ہے وہ قرآن سے واقف ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمعہ فاذا هو زاہق، بس یدمعہ تکلیف کی بات. اسی طرح کی یہ بات تھی کہ یہ اس کی مدر آف وارس، یہ ام المحارب ہے. اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث میں جو باب الملاحم، کتاب الملاحم، جو خبریں ہیں جنگ، جو جنگیں ہوں گی، ان کا ایک سلسلہ ہے، سیریز ہے، اور یہ جو در حقیقت اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو خلیج کی جنگ ہے یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے. اب ظاہر بات ہے سلسلے کے درمیان کوئی بھی سلسلہ ہو, کوئی زنجیر ہو, دو کڑیوں کے درمیان کتنا فاصلہ, یہ ہم نہیں جانتے. تو قرآن مجید میں تین مقامات تو اس کو میرے ذہن میں, جن میں خود حضور سے کہلوایا گیا ہے کہ جہاں تک ٹائم ٹیبل کا تعلق ہے میں نہیں جانتا, بین ادری اقریب ام بعید ما توعدون, میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے, جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے, جس چیز کی کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکا ہے یا بعد. سورہ جن میں بھی ہے ام یجعل له ربی امدا, میں نہیں جانتا کہ جو کچھ عذاب کی خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا یہ کہ ابھی میرا رب اس میں کوئی مہلت دے گا. اور سورہ انبیاء میں بھی, پھر ایک اور آیت میں بھی ہے وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. تو یہ جو زنجیر ہے, چین آف ایونٹس, اور یہ جو جنگوں کا ایک سلسلہ ہے, ان میں کتنا کتنا وقفہ آپس میں پڑے گا. اور وہ جو عراق کی تباہی والی حدیث ہے کہ فرات میں ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے گا اور اس کے لیے دنیا جو ہے ٹوٹ پڑے گی اور پھر وہاں ہلاکت ہوگی, اور وہاں تو پھر یہ ہے کہ بہت بڑی ہلاکت ہوگی. ابھی اس درجے کی ہلاکت نہیں ہوئی, وہ جنگ جتنی بھی ہوئی تھی, لیکن حدیث میں جو ہے اس کا جو میگنیچیوڈ سامنے آتا ہے اور اس کا اندازہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ وہ کوئی ایک جنگ نہیں تھی جو ختم ہو گئی, بلکہ یہ تو حیرت ناک بات ہے کہ یہ شخص صدام حسین جو ہے آخر ہے تو کیوں ہے. یا تو یہ کہ وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے واقعتا, یہ بات لوگوں کا خیال ہے, لیکن یہ کہ اب ایسی بات جو ہے یقین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ایک دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ نقطۂ نظر موجود ہے کہ اصل میں تو صدام جو ہے وہ تو کھٹکتا ہے دل یزدہ میں کانٹے کی طرح, یا میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح, کیا ہے امریکہ اس کا یعنی انتہائی دشمن ہے, لیکن مجبور ہے اسے وہاں رکھنے پر, اس لیے کہ واحد وہ شخص ہے کہ جو ایران کے راستے میں روک بن سکتا ہے, ورنہ یہ کہ یہ پوری شیعہ بیلٹ جو ہے. اور یہ آج جو میرا مضمون چھپا ہے اس میں شاید میرا یہ جملہ بعض لوگوں کو پسند بھی نہ آئے, میں نے کھل کر لکھا ہے کہ اگرچہ جنہیں فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے تو عوام فنڈامنٹلسٹ, تحریکیں فنڈامنٹلسٹ, جماعتیں فنڈامنٹلسٹ, یہ تو پورے عالم اسلام میں موجود ہیں اس وقت, لیکن یہ کہ ملک صرف ایک ہے جو سرکاری اور ریاستی سطح پر فنڈامنٹلسٹ ہے اور وہ ایران ہے, اس کے سوا کوئی ملک نہیں. باقی ساری حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے سربسجود, اور ان کے مختلف عناصر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ٹو چاٹنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو ان کا مقابلہ اور مسابقت اس میں ہے کہ کون امریکہ کی تابے داری میں اور خوشنودی کے حصول میں دوسرے سے سبقت لے جائے. تو باقی تو پورا عالم اسلام جو ہے اس حال میں, وہ جو ایک شخص سے لیبیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن ایران اسٹریٹجک حیثیت ہے اس کی, ایشیا میں اصل پریزائڈنگ پوزیشن میں تو ایران ہے, عالم عرب اور ادھر پھر جو عجمی اسلام ہے اس کے درمیان جو اصل مملکت ہے وہ تو ایران ہے. اسی طریقے سے جو یہ وسط ایشیا کی جو ترک ریاستیں ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ان کا بہت قریبی رابطہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ کہ زیادہ قریبی رابطہ ان کا ایران کے ساتھ ہے, اس لیے کہ افغانستان کے بھی وہ علاقے کے جو ان ریاستوں کے ساتھ بولیے ہیں ان کی زبان فارسی ہے, اور فارسی زبان جو ہے تقریباً ان تمام ریاستوں میں سمجھی جاتی ہے, نسلاً وہ ترکی سے قریب تر ہیں اور زبان کے اعتبار سے وہ ایران سے قریب تر. اس اعتبار سے ایران جو ہے ایک بہت بڑا فنڈامنٹلسٹ ملک ہے اس وقت, کیونکہ وہاں سرکاری سطح پر جو بھی فنڈامنٹلزم ہے وہ حکومت کی سطح پر ہے, اور اس کا راستہ روکنا جو ہے وہ امریکہ کی ایک ناگزیر ضرورت ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کوئی اسٹرانگ شخص ہو اگر عراق میں وہی راستہ روک سکتا ہے, ورنہ لبنان میں حزب اللہ اور شام میں جو شیعہ جماعتیں ہیں, علوی ہیں, مختلف جو ان کے گروہ ہیں, یہ تو ایک بیلٹ بن جائے تو واقعہ یہ کہ بہت بڑی طاقت بن سکتی. تو میں آج سوچتا ہوا آ رہا تھا تو خیال آیا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے, ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالی کو اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے, کسی کو بچانا ہے تو جس طرح چاہے بچا لے, امریکہ کا باپ بھی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا, بلکہ امریکہ کے ہاتھوں بچوا لے گا, ایسے حالات پیدا کر دے گا. یہ میں کوئی صدام کی حمایت میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کو کسی وقت اللہ تعالیٰ فتنے کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہے کسی اور کو آزمانے کے لیے, ابو جہل کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کیوں لمبا کر رہا تھا تاکہ مسلمانوں کے آزمائے اس کے ذریعے سے, امیہ ابن خلف کو کیوں اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اس طریقے سے سزائے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, وہ میں بعد میں ذرا چند چیزیں سلسلے عرض کروں گا, لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اس حدیث کے بالکل مطابق ہے کہ یہاں ابھی چکی جو ہے وہ چلے گی پسے گی. اس وقت اب یہ کرنا تھا کہ بہرحال جیسا بھی ہے مسلمان ملک ہے, عرب ملک ہے, محمد کا نام لیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ گو مسلمان ممالک میں سے. اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے جو کچھ بوسنیا میں ہو رہا ہے, اور جس بڑے پیمانے پر کہ ان یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں جن کو ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں, ان کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے, یہ مختلف حالات و واقعات کی جو تصویر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں, باقی تصویر دنیا کے سامنے آتی ہے. لیکن اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے یہ بہت سا سچ بھی بولتے ہیں. اگر 100% ہی جھوٹ بولے تو اعتبار ہی کہاں رہ جائے گا, پھر کون ان کا خبریں, کون بی بی سی سنے گا, کون وی او اے سنے گا, کون وائس آف جرمنی سنے گا, کون اس طرح کے رائے بلاک جو ہے کان لگا کر بیٹھے گا. اور ان کمبختوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اتنا سچ ضرور بولتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے اس کو کور کر سکے اور اس کے لیے اعتبار قائم ہو. جس انداز میں مغربی ذرائع ابلاغ نے بوسنیا میں ہونے والے مظالم کو پیش کیا ہے, یہ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا. یہ تو خود مانتے ہیں کہ ہزار ہا خواتین کی باضابطہ ایک پلاننگ کے تحت بے حرمتی کی گئی ہے, باقاعدہ اسکیم کے تحت, منصوبہ بندی کے تحت کہ ان کی نسل ختم کرنی ہے, لہذا یہ مسلمان بوسنیائی خواتین جو ہیں ان کو ریپ کرو اور ریپ کر کے تاکہ ان کے رحموں میں اب ہمارے بچے پروان چڑھے تو وہ نسل ختم ہو جائے, ان کے ذریعے سے ہماری نسل آگے بڑھے, باقاعدہ پلاننگ کے تحت اور بربلا کہا گیا. ہزار ہا جو ہے خواتین ان کا اس طریقے سے ساتھ حاصل ہوا, اور وہ باقاعدہ جو ایتھنک کلینسنگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ذرائع ابلاغ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ پھر بھی اس میں جھوٹ کا ایلیمنٹ ہوگا, بہت سی چیزیں چھپا لی گئی ہوں گی, لیکن جو کچھ ظاہر کیا ہے اگر وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے تب بھی واقعہ یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور وہ بھی نام کے, جیسے صدام حسین ہے, صدام حسین تو پھر بھی بہرحال عرب ہے تو نماز وماز تو پڑھ ہی لیتا ہوگا, پڑھتا ہوگا تو نماز ہی پڑھتا ہوگا. لیکن یہ کہ بوسنیائی مسلمانوں کی اکثریت کا تو حال یہ کہ ان نماز کا نام تک دیا تھا, نماز کہتے کسی, کیونکہ میں جب گیا تھا ترکی تو وہاں بعض وہاں سے آئے ہوئے تھے لوگ, تو ان کو دیکھ کر وہ بیچارہ جو ایک ذمہ دار آدمی جو کہ نمائندہ بن کر آیا تھا چندہ جمع کرنے کے لیے, اور وہ آئی ایم اے کے اس کنونشن میں آیا تھا تاکہ کیونکہ امریکہ سے بڑی تعداد میں مسلمان ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں تو انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا جائے, تو معلوم ہوا وہ ایک طرح کا مسلم ایکٹیوسٹ تھا جو آیا تھا. لیکن مسلم ایکٹیوسٹ کا حال یہ تھا کہ نماز نہیں جانتا تھا, وہ تو نماز ہمارے ساتھ پڑھتا تھا تو ادھر دیکھ کر پھر حرکت کرتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے, اگلا ایکشن کیا ہے, ورنہ اسے یہ بھی معلوم نہیں. لیکن مسلمان ہے اور ان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اسی ناطے سے ہے مسلمان. یہ کچھ بوسنیا میں ہو رہا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ 3 دن جو کچھ میں سنتا رہا ہوں, اب 2 دن سے تو پھر کچھ تھوڑی سی اب جو صورت حال بمبئی کی بدل گئی ہے, ورنہ 3 دن قیامت گزری ہے بمبئی کے مسلمانوں کا, بالکل وہ نشہ, چونکہ ہم نے تو اس آگ اور خون کے دریا میں سے ہم گزرے ہیں, ہم نے ان حالات کو دیکھا ہے کس طرح کے قتل عام ہوتے تھے اور کس طرح کا پلانڈ ہوتا تھا, اور جس طرح سے بی بی سی کا نمائندہ جو ہے اس نے اگریسولی انٹرویو لیے شرد پوار جو اس پر ڈیفنس منسٹر ہے انڈیا کا, جس طرح اس کو ڈانٹا ہے اور صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بھیگی بلی بنا ہوا, کوئی جواب اس کے پاس نہیں, نہ شرد پوار کے پاس ہے نہ کسی اور بڑے سے بڑے آدمی کے پاس. ہاں ایسا تو ہو رہا ہے, ہاں واقعی یہ تو ہے, کچھ تو ہے. باقاعدہ جیسے کہ پہلے تو وہ معاملہ تھا صرف سلمز کے اندر, جو غریبوں کی آبادیاں, مسلمانوں کی بھی, مسلمان غریب, ہندو غریب, وہ مذہب کا مسئلہ وہی ہوتا ہے زیادہ, باقی جو ہے ہائر لیولز پر تو مذہب کا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں, لہذا وہ اصل میں جو سارا فساد ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے. اور غریب مسلمان بہرحال مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے, وہ صرف مرتا ہی نہیں ہے, مارنے کو بھی آمادہ ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے کہ جو میدان میں نکل آتا ہے کہ جب بابری مسجد کا انہدام ہوا ہے یا تہذیب ہوئی ہے, صحیح لفظ ہے, تو اس کے بعد جو انہوں نے مظاہرے کیے ان کو بھون کر رکھ دیا پولیس والوں نے, اور صاف بی بی سی نے بتایا ساری افواج جو 300 ہوئی تھی اس وقت وہ اکثر جو ہے پولیس کی فائرنگ سے ختم ہوئے تھے. اس وقت تک ابھی یہ ہندو مسلم فساد وہاں شروع نہیں ہوا تھا. یہ ہندو مسلم جس کو وہ کہتے ہیں, اصل میں تو وہ مسلمانوں کا قتل عام ہے اصل میں, لیکن یہ کہ وہ ہندو مسلم مابین جو ہوا ہے تصادم وہ اب ہوا ہے. یہ جو پچھلا تقریباً 10 دن گزرے ہیں, 2 دن ہو گئے ہیں کہ ذرا اس کے اندر کچھ کمی آ گئی ہے, لیکن تقریباً 1 ہفتہ جو گزرا ہے جس میں 650 کا ٹول ہے اور لاکھوں جو ہے مسلمان جو ہے وہاں سے بھاگ گئے ہیں بمبئی سے جانے بچا کر. وکٹوریا ٹرمینس کے بارے میں تھا کہ جیم پیکڈ ہے اس وقت, پھر دھرنے کو جگہ نہیں, جو مسلمان بھاگ رہے ہیں بمبئی کو چھوڑ کر اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, ایک ارب روپے کا ٹمبر جو ہے, ٹمبر مارکیٹ معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہاں مسلمانوں کا زیادہ ہوگا, ایک ارب روپے کی لکڑی جلی ہے ایک دن کے اندر وہاں ٹمبر مارکیٹ کو جو آگ لگائی گئی. پھر مسلمانوں کی دکانوں میں سے توڑ توڑ کر نکال رہا سامان, جلایا جا رہا, عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر سڑکوں پر ریپ کیا گیا, یہ ہو رہا جو کچھ ہوا کرتا تھا. پھر سننے میں آیا کہ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ مڈل لوکیلٹیز جو ہے مڈل کلاس کی اس میں بھی اور پوش لوکیلٹیز تک بھی بات پہنچ گئی. جیسے یہاں پر بھی, اب یہاں تو اتنا زیادہ نہیں ہے, یہ کراچی والے لوگ تو جانتے ہیں ملٹی اسٹوری جو فلیٹس ہوتے ہیں, اب ان میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی, تو وہ گینگز ان کے جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے ہندوؤں سے کہ بتاؤ یہاں مسلمان گھر کون سا, اور اگر وہ ہندو نہیں بتاتے تو ان کی پٹائی کرتے تھے. اور یہ شیو سینا ہے اصل میں کہ جس نے بہت آرگنائز پیمانے پر, بی بی سی نے صاف کہا کہ نہایت آرگنائز ہو رہا ہے یہ معاملہ, بلکہ ہندوؤں نے کہا ہے, ہندو جرنلسٹ نے کہا ہے, اور خاص طور پر بامبے چونکہ فلمی دنیا کا مرکز ہے تو جو فلمی اداکار وغیرہ ہیں ان کا تو کوئی دین ایمان ادھر ادھر کا ہوتا نہیں ہے. بہرحال ان میں کچھ لوگ نکلے ہیں ہندو جو فلمی اداکار ہیں میدان میں کہ شانتی ہو اور امن ہو, انہوں نے جو باتیں کہی ہیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کا پورا نقشہ دے. یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. اس سے پہلے بھی ایک ہمارے ساتھی نے کہا ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بوسنیا کے بارے میں کبھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہا ہی, اب کس کس کے بارے میں کہیں, کہاں کہاں کا مرثیہ کہیں, تن ہما داغ داغ شدھ بمبا کجا کجا نہ ہو, پھر یہ کہ مرثیہ کہنے سے حاصل کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کے گالیاں دے لیجئے, آپ ہندوؤں کو گالیاں دے لیجئے, وہاں پر سربوں کو گالیاں دے لیجئے, امریکہ کو گالیاں دے لیجئے, جو کیا کر لیجئے, نکلے گا کیا ہے, حاصل کیا ہے؟ یہ در حقیقت پوری کی پوری جو بھی اس وقت کی ایک مجموعی کیفیت ہے اس کے بارے میں تو بہرحال بات ہوتی رہتی ہے. لیکن میں نے آج یہ سوچا کہ میں اسی حوالے سے ذرا کچھ تفصیل سے بات کروں. یہ جو نقشہ ہے اور بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے, آج کیوں دلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں, اور ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو, آخر ہم برے ہیں تو وہ تو ہم سے بھی زیادہ برے ہیں, ہم اگر بد کردار ہیں تو وہ تو ہم سے بھی زیادہ بڑھ کر بد کردار ہیں. ان کے لیے تو یہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمان, کیوں ہے آخر؟ اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے. اللہ تعالی حکیم ہے, اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اے اللہ تو قادر بھی ہے عادل بھی ہے, ایک عادل ہو لیکن اس کے ہاتھ میں قدرت نہ ہو عادل قائم نہ کر سکے, تو عادل ہونے کے ساتھ قادر بھی ہے, پھر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر یہ کیوں یہاں پر غریب کے ساتھ جو ہے یہ ہو رہا ہے, اور جس طرح لوٹا جا رہا ہے, کھسوٹا جا رہا ہے, لوگوں کو ستایا جا رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, کیوں؟ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت مندہ ہے مزدور کے اوقات, کیوں؟ یہ جو بعض سوالات سامنے آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا اس کے بارے میں ایک مجموعی بات آپ کے سامنے رکھوں. پہلا جملہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت ہم مسلمان عذاب الہی کی گرفت میں. یہ عذاب الہی والا معاملہ ہے جس کی ہم گرفت میں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ذرا یہ عذاب ہے کیا شے اور اس کا قوانین کیا ہے, اس کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں, کس کس اعتبار سے یہ عذاب انسانوں پر آتا ہے اللہ کی طرف سے. میں اس کو یوں سمجھیے کہ آج کی میری گفتگو کا اگر عنوان آپ مجھے کرنا چاہیں تو وہ قرآن کا فلسفہ عذاب, اس کی بنیاد کیا ہے, سبب کیا ہے, اس کی قسمیں کیا ہیں, اس کی کیٹیگریز کیا ہیں, اس کو میں چاہتا ہوں. اسی لیے میں نے آج جو آیت پڑھی ہے, یہ آیت پڑھتے ہوئے میں ہمیشہ چونک جاتا رہا ہوں. وہ بہت زیادہ کیونکہ جو بھی دورہ ترجمہ قرآن کے دوران تو بہرحال موقع آتا ہے, لیکن یہ کہ جن مقامات کا کبھی درس دینے کی اس طرح کی نوبت نہ آئی ہو تو زیادہ گہرائی میں تو غور و فکر کرنے کا اس کے لیے موقع نہیں ہوتا. یہ میں نے آیت آج کی عنوان بنائی ہے, وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. خاصا بڑا ایک سوالیہ نشان اس آیت کے حوالے سے ذہن میں آتا ہے, کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے یا ہلاک نہ کریں اور یا شدید ترین عذاب کے اندر مبتلا نہ کریں, اور سن لو یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا. کتاب علم الہی, یہ کتاب اللہ جو ہے یہ اس اعتبار سے کتاب تقدیر کے, کتاب تقدیر کہہ لیجئے یا کتاب علم الہی میں یہ شے پہلے سے طے شدہ ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. چونکہ یہ آیت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ سوالیہ نشان اس سے پیدا ہوتا ہے، اس اعتبار سے جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں واقع کافی اختلاف ہے مفسرین کا. ایک رائے تو یہ بنی ہے کہ اس سے مراد ہے کفار کی بستیاں کہ ان پر تو عذاب آ کر رہے گا، لیکن یہ کہ الفاظ پر حقیقت اس سے زیادہ عموم کیا امن قریت نہیں ہے کوئی بستی. اب یہاں جو یعنی عموم ہے اس کے اندر، اس کو اگر ہم اس کا خاص کر دیں تو وہ الفاظ کا حق ادا نہیں ہوتا. ویسے اگر اس کے لیے کوئی حضور کی مرفوع حدیث موجود ہو تو ہمیں گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، بات ماننی پڑے گی کہ حضور نے فرمایا. بعض مقامات ہیں کہ جہاں الفاظ عام ہیں لیکن اس کا مفہوم خاص ہے، لیکن یہ کہ یہاں چونکہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو جب تک کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح مرفوع حدیث نہ ہو تو عموم کو ہم اس کو خصوص کی شکل میں بدلنا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہچکچاہٹ تو ہونی چاہیے. اگرچہ آسانی تو ہو گئی، اگر آپ نے معین کہیں سے مراد ہے کفار کی بستیاں تو ان پر تو عذاب آئے گئے. اور کفار کی بستیاں بھی کون سی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگلی آیت جو ہے میں اس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ کفار کی بھی وہ بستیاں جن کو کسی رسول نے آ کر خبردار کیا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، یہی سورہ بنی اسرائیل ہے، اسی کی آیت 15 آیت ختم ہوتی ہے. ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسولوں کو مبعوث نہ کر دے، رسول کو مبعوث نہ کر دے. تو ایک عذاب وہ آتا رہا ہے ان قوموں پر، ان بستیوں پر، ان قریوں پر کہ جن کی طرف رسول بھیج دیا گیا اور رسول نے اتمام حجت کر دیا، احقاق حق ابطال باطل. یہ مختلف جو پہلو ہیں عذاب سے متعلق ان کو جمع کر کے کوئی ایک اس کا، جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے ایک رائے تو یہ قائم کر کے بڑی آسانی سے فراغت ہو جاتی ہے آدمی کی، اسے مراد کفار کی بستیاں. لیکن چونکہ الفاظ میں عموم ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس معاملے میں میں نے انہیں سب سے آگے پایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پہلے عبارت کو سامنے رکھ کر اسے انالائز کرتے ہیں. پہلے تو عبارت ہے نا، اصل الفاظ ہے، الفاظ کے اوپر توجہ کو مرکوز کیجیے، اس کا منطقی نظریہ کیجیے نحو کے اعتبار سے، اور پھر کہیں گے فیہا مسائل، اب اس میں یہ مسائل موجود ہیں، پہلے ان نکات کو معین کر لیں گے. جو امام راضی کے ناقدین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سوالات پیدا کرنے میں تو ان کا جواب نہیں، خوب سوالات اور مسائل کھڑے کر، لیکن جواب دینا جو ہے یہ دے بھی دیتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال تو پیدا کر دیا جواب تشرفی بس نہیں دے سکے. یہ ان کے مخالفین یا ناقدین کا قول ہے جو میں سنا رہا ہوں. ویسے میرا تجربہ ایسا نہیں ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ مجھے بہت حد تک ان کے جو بھی تعویلات ہیں ان سے اتفاق ہی محسوس ہوتا رہا ہے. بہرحال اصل شے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ عبارت کا پہلے حق ادا کر. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اتفاق سے میں آج سوچ رہا تھا تو محسوس ہوا کہ یہ جو اسلوب ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک جگہ اور آیا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس پوری کائنات میں کوئی شے نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح میں نہ لگی ہوئی ہو اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اب یہ بھی جو عموم ہے اس کے اندر، ہم اس کو خامخواہ خاص کریں تو وہ تو اس کی جو اصل شان و شوکت ہے، جو جلالت ہے اس آیت کی، وہ مجروح ہو جائے گی. وہی اسلوب یہ ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. تو امام راضی نے کہا ہے کہ یہ عموم ہے، لیکن یہاں پر مہلکو جو آ گیا ہے، مہلکو ہلاکت، اور ہلاکت محض فوتیدگی کا نام بھی ہے. اس اعتبار سے بات بن جاتی ہے کہ بہرحال قیامت سے پہلے تمام انسانوں پر موت وارد ہونی ہے، چاہے بستی صالح ہو چاہے طالح ہو. یہ لفظ استعمال کیا امام راضی نے، صالح ہوگی تو موت تو آنی ہے نا، آخر سب کو بستیاں تو ختم ہوگی، قیامت آئے گی اور زمین جو ہے وہ بالکل چٹیل میدان بنا دی جائے گی. او معذبوها، اس سے مراد ہے کہ جن پر عذاب آئے گا اور اللہ کی سزا اور سرزنش کی پاداش میں جن کی ہلاکت ہوگی. ایک ہلاکت تبھی ہوئی موت کی شکل میں، اور ایک عذاب کی صورت میں ہوئی جس کا کہ تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے. بہرحال اس کو میں نے آج کی گفتگو کا عنوان بنایا ہے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ جتنے بھی حوادث دنیا میں ہوتے ہیں، مصائب جن کو ہم کہتے ہیں عربی میں، تو اصابہ یصیبوں کسی بھی واقعے کو جو آ جائے، ما اصابہ من مصیبت، لیکن استعمال اس کا جو ہے ہوتا ہے کسی ایسی شے کے لیے جو ناگوار ہو، ناپسندیدہ ہو، اردو میں اسی مفہوم میں ہم لاتے ہیں. مصیبت وہی ہے کہ جو شے، حالانکہ وہ عربی میں تو مصیب کے معنی ہے وہ شخص جو صحیح رائے تک پہنچ گیا، اصابت رائے، مصیب، مخطی. اگر مجتہد جو ہے مخطی ہے، خطا اس نے کی ہے، لیکنیتی سے اس نے پوری کوشش کی تھی، تو اس سے اکیرا اجر ملے گا. اور اگر وہ مجتہد مصیب ہے یعنی اصابت رائے اللہ نے عطا کر دی اور صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرا اجر ہے. لیکن اردو میں مصیبت ایک ہی سنس میں استعمال ہوتی ہے، کوئی تکلیف دیش ہے، کوئی ایک ایسی بات، ایسی کیفیت کہ جو آپ کو ناگوار ہو. تو دنیا میں جو حوادث اور جو مصائب آتے ہیں، پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے، ان سب کو عذاب نہیں کہا جا سکتا. ان کی دو قسمیں ہیں، محض آزمائش کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے کہ یہ زندگی انسان کی ہے ہی آزمائش کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دار الامتحان ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو یہاں تو ہر قدم پر امتحان ہے. امتحان کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ دولت دے کر آزماتا ہے، یہ بھی ہے، لیکن ہم اسے عام طور پر مصیبت نہیں سمجھتے، امتحان بھی نہیں سمجھتے. کسی وقت فقر و فاقے سے آزماتا، اسے کہتے ہیں یہ آزمائش آ گئی. حالانکہ آزمائش تو زیادہ کڑی آزمائش دولت ہے، اس لیے کہ وہاں حساب زیادہ دینا پڑے گا. جو کروڑ پتی ہے اسے کروڑ کا حساب دینا ہے اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر، اس کا تو وہاں پر جو ہے قدم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پائی پائی کا حساب نہ دے لیں. وہ ہلکے لوگ ہوں گے، مفردون انہیں کہا گیا حدیث میں، وہ تو سبق المفردون، جو لوگ یہاں ہلکے تھے، جن کے پاس یہاں کچھ تھا نہیں، بڑی جلدی سے نکل جائیں گے. ان کا حساب بھی تو ایسا ہی ہوگا، ہلکا سا حساب ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ویسے تو مصیبت وہ زیادہ بڑی ہے، دولت جو ہے. اسی لیے حضور کے الفاظ ہیں، لل فقر اخشا علیکم، مجھے اے مسلمانوں تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے. فقر سے تو کوئی نقصان نہیں، آدمی کو فاقہ ہے تو اللہ یاد آئے گا، اور نماز میں جو ہے اسے لذت محسوس ہوگی، اور گڑ گڑا کے دعا مانگے گا کہ اللہ میرے لیے یہ جو ہے مجھے اس تنگی سے نجات دے. غفلت تو آتی ہے، ماں کثرہ والہا، جب کثرت ہو جائے مال کی، دولت کی، آسائشیں انسان کو حاصل ہو جائیں، تو پھر یہ کہ غفلت آتی ہے. اسی لیے حضور کی حدیث یہ بھی آئی میری زبان پر کہ ماں قلہ و کفا خیر مما کثرہ والہا، جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور غافل کر دے. کثرت تو ہے، دولت ہے، لیکن غفلت آ گئی. تو گویا کہ امتحان تو دونوں ہیں، چاہے دولت مندی ہے وہ بھی امتحان ہے، اور چاہے فقر و فاقہ ہے وہ بھی، لیکن ہم مصیبت کہتے ہیں فقر و فاقہ. بہرحال جو بھی مصائب ہیں، چاہے وہ کسی بھی، کوئی کبھی قحط آ گیا ہے، کبھی کوئی اور سیلاب آ گیا ہے، یہ خوارق جو ہے، جو بھی حوادث ہیں، مصائب ہیں، تو ان کو نوٹ کر لیجئے کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد صرف آزمائش کے لیے ہوتی ہے. اس کو ہمیشہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ پاداش ہی ہے، یہ عذاب ہی ہے، یہ سزا ہی ہے، بلکہ محض آزمائش کے لیے بھی آئے گا باپ. پھر اس آزمائش کی بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، جن میں سب سے زیادہ اہم مقام جو ہے اس موضوع پر، وہ سورہ آل عمران ہے، جس میں آزمائش کی حکمتیں بیان کی گئی. آزمائش کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو، معلوم ہو جائے کون ہمارے صابر و شاکر بندے ہیں اور کون دنیا پرست ہیں کہ ذرا سی تکلیف آئی اور وہ جزا فضا کرنے لگے، اور ذرا دولت آ گئی تو بس وہ عیش کے اندر ہے اور ہمیں بھول گئے. اعرض و نعاب جانبی، اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعاب جانبی و اذا مسہ الشر کان یئوسا. ایک کیفیت، کون وہ لوگ ہیں کہ جو صبر اور شکر کی روش اختیار کرنے والے ہیں، ہم دیتے ہیں تو شکر کرتے ہیں، اگر ہم کسی وقت تکلیف میں آزماتے تو صبر کرتے ہیں. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ سورہ آل عمران میں الفاظ آئے. ہم اسی حال میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتے تھے گڈمنڈ، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ خبیث کو طیب سے جدا کر دیتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور اس سے بھی اگلی حکمت آزمائش میں ایک اور ہے، اہل ایمان کی اسی سے تربیت ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اور نکھار آتا ہے ان میں. اگر کہیں کوئی آلائش، کوئی کھوٹ کسی درجے میں تھا، وہ کھوٹ صاف ہو جاتا ہے. جیسے بھٹی میں آپ نے تپایا ہے سونے کو تو کھوٹ نکل گیا، اب ذرے خالص ہو گئے. اس کو کہتے املا یملیا منہ بلا الحسنا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ابلا کا لفظ جو آتا ہے، بلا یبلو آزمانا محض، اور ابلا ابلا یبلو ابلان جو باب افعال سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو آزما کر نکھارنا، کسی کو آزما کر اس کی بھلائی کو نمایاں کرنا. اس لیے کہ پتا کیا چلے گا، اگر حالات ایک جیسے ہی ہوں تو ہوز ہو کیسے طے ہوگا، معلوم ہوگا کس میں ایمان کتنا تھا، کون غزوہ تبوک کے وقت اپنا سارا اثاثہ لے آیا؟ معلوم ہوا نا ابو بکر ہے. کون آدھا لے آیا؟ عمر ہے. یہ کیسے فرق معین ہوتا؟ تو معلوم ہوتا کہ نکھارنے کے لیے بھی, ابھارنے کے لیے بھی, یہ جیسا کہ آزمائش آتی ہے تو اس سے اور نکھرتا ہے ایمان, اور اس کے اندر جو ہے اور تقویت پیدا ہوتی. تو ایک شکل یہ ہے کہ جو دنیا میں محض امتحان کے لیے حوادث آئیں, آزمائش کے طور پر آئیں, اور یہ آزمائش بھی یا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کرنے والا معاملہ, اور یا یہ کہ اہل ایمان جو ہے, اہل حق ہے, ان کی اور تقویت تربیت تزکیہ, وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ تَمْحِيث, جس کو ہم کہتے ہیں بحث و تمحیص, یہ محض کا لفظ جو آتا ہے, یمحصہ اللہ خوب چھانٹی کر دینا چاہتا ہے, جس کو سفٹنگ کہتے ہیں آپ, چھاج میں لے کر جو ہے وہ گندم کو اس طریقے سے پھٹکا جا رہا ہے کسی شے کو کہ اصل لاج ایک طرف ہو گیا, بھوسی ایک طرف ہو گئی, یہ تمحیص ہے. بھلے یمحصہ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ چاہتا ہے کہ خوب پاک کر دے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے. ایمان تو ہے لیکن کچھ آلائشیں ابھی لگی ہوئی ہیں, کوئی دولت کی کوئی محبت, کوئی اولاد کی محبت, کوئی اور کسی طرح کی محبت, کوئی اور قبائلی عصبیت, کوئی اور اس طرح کا معاملہ, تو جو بھی کچھ لگا وہ اس کو بھی تو صاف کر دینا ہے, پاک کر دینا. دوسری شکل جو ہے وہ عذاب کی ہے, جو ہماری اس وقت کی گفتگو کا اصل موضوع ہے. تو میں نے پہلے تو یہ عرض کیا کہ تمام مصائب کو عذاب نہیں قرار دینا چاہیے. عذاب وہ ہے جو سرزنش کے طور پر, سزا کے طور پر آتا ہے. محض آزمائش کے طور پر ہے تو آزمائش ہے, وہ تو دنیا بنی ہی آزمائش کے لیے, ہماری زندگی ہے ہی آزمائش کے لیے, اور جیسے جیسے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں آزمائش سخت سے سختہ ہوتی چلی جاتی, امتحان اور کڑے سے کڑا ہو جاتا ہے. لیکن جو عذاب ہے, اب اس کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ دو اصطلاحات آئی ہیں سورہ سجدہ کی آیت 21 میں, عذاب اکبر, عذاب ادنا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس میں بھی اگرچہ بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ عذاب الاکبر سے مراد جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے, یعنی مراد یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے, جہنم کے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں بھی انہیں مزہ چکھائیں گے عذاب کا. لیکن ایک رائے جس کو میں زیادہ یعنی قوی سمجھتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے, اور یہ اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے, عذاب استیصال. عذاب استیصال جو ہے وہ ہے کسی قوم کو ملیا میٹ کر دینا, نام و نشان مٹا دینا, وجود ختم کر دینا. استیصال باب استفعال ہے اصل سے, اصل کہتے ہیں جڑ کو, کسی پودے کو جڑ سے اکھیڑ دینا, اب تو ختم ہوا, اب وہ پودا دوبارہ تو نہیں اگے گا. ہاں آپ نے اس کے پتے جھاڑ دیے, پتے دوبارہ آ جائیں گے, آپ نے شاخیں کاٹ دی, شاخیں دوبارہ آ جائیں گی, بہت سے ایسے بھی ہیں تنا بھی کاٹ دیے تب اس سے دوبارہ جو ہے ابھر کر وہ پھر آ جائے, لیکن جس کی جڑ سے اکھیڑ دیا, استیصال لے لینا, جڑ لے لینا, جڑ سے اکھیڑ دینا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اصل کہتے ہیں جڑ. تو عذاب استیصال اور پھر عذاب ادنا, اس سے کم تر, پوری قوم کو ختم نہ کیا جا رہا ہو, پوری قوم کو ابھی صرف جھجھوڑنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. لیکن اس عذاب کا کلیتاً تعلق ہے ایمان بالرسالت کے ساتھ. یہ دونوں قسم کے عذاب جو آتے ہیں یہ رسولوں کی امتوں پر آتے ہیں. میں نے ابھی لفظ استعمال کیا امتوں پر, لیکن امتیں دو ہیں, امت دعوت, امت اجابت, یہ بات میں ابھی رکھوں گا. لیکن پہلے بات یہ نوٹ کر لیجئے, عذاب آئے گا صرف رسول کی امت کو. اس کے لیے میں نے وہ آیت آپ کو سنا دی, یہ جو پوری آیت ہے, من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. یہ تین آیات, یہ اب میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ میں نے بہت جگہ پر قرآن مجید میں اسی طریقے سے توجہ بھی دلائی, تین آیات کے مجموعے بہت جگہوں پر آتے ہیں کہ جو ایک مضمون کی تکمیل کر رہے ہوں اور بڑی جامعیت کی حامل. تو عذاب استیصال جس کو میں کہہ رہا ہوں, اس کے موضوع پر یہ آیت اہم ترین ہے, یہ مقام قرآن مجید کا اہم ترین ہے. اس لیے کہ اس میں ایک تو اصول یہ بیان کر دیا, یہ عذاب استیصال نہیں بھیجا جا سکتا جب تک کہ رسول کو بھیج نہ دیا جائے. رسول آ گیا, رسول نے دعوت دی, رسول نے حق کا احقاق باطل کا ابطال کر دیا, جیسے کہ اس کا حق ہے, احقاق حق کما حق ہوں, ابطال باطل کما حقہ کر دیا جائے، مبرہن ہو جائے یہ حق ہے یہ باطل ہے. اس کے بعد بھی جو اڑے رہے، اب معلوم ہوا کہ ان میں پوچھنے سے خیر ہے ہی نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو مغالطے میں ہے، ابھی بے توجہی ہے. وہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس قوم میں پیدا ہوئے، جو کچھ وہ مانتے تھے ہم بھی مان رہے ہیں، اللہ اللہ خیر اللہ، کوئی کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. ایک یہ درجہ ہے گمراہی کا، اور گمراہی اکثر و بیشتر تو اسی نوعیت کی ہوتی. اب آپ کو معلوم ہے کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہم اگر ہندوؤں میں پیدا ہو گئے ہوتے تو جو بھی 250 آدمی یہاں اس پر بیٹھا ہوا ہے، آپ بتائیے ان میں سے شاید کوئی ایک نکل آتا کہ جو ہندو سے مسلمان ہو جاتا اپنی تحقیق حق کے نتیجے میں، حق کو خود تلاش کرتا، اس کے نتیجے میں وہ اسلام کو قبول کرتا، شاید ہی کوئی ایک ہوتا. ورنہ یہ بھی تناسب بہت بڑا ہوگا، 250 میں بھی ایک کہاں سے نکل آئے. تو معلوم ہوا کہ اکثر گمراہی تو اسی نوعیت کی ہے کہ جس ماحول میں پیدا ہوئے، جہاں پر بھی آنکھ کھولی ہے، جو کچھ لوگ مان رہے ہیں مان رہے ہیں، جو کچھ والدین سے سنا ہے وہ بس تسلیم کر لیا ہے، اسی پر رنگ جو ہے اپنا اختیار کر لیا زندگی کا. ایک یہ درجہ ہے گمراہی کا، اس پر ہلاک نہیں کی جائے گی قوم. ہلاکت کب ہوگی؟ جب رسول نے آ کر حق واضح کر دیا، جال حق حق آ گیا، اور ایسے آ گیا کہ مبرہن ہے، بالکل واضح ہے. اچھا، غیر رسول اگر کوئی حق پیش کرنے والا جیسے ہم ہیں، ہمارے بارے میں 100 شکوک و شبہات جینوئن ہو سکتے ہیں. اس کا اپنا کردار تو دیکھو، اس کا اپنا گھر تو دیکھو، اس کے اپنے معاملات تو دیکھو، جینوئن ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو خام خواہ کی تہمتیں لگائی جائے، اس لیے کہ تہمتیں تو رسولوں پر بھی لگا دی گئی، جھوٹا کذاب انہیں بھی کہہ دیا گیا، ساحر اور شاعر انہیں بھی کہہ دیا گیا. لیکن یہ کہ وہاں تو وہ سارا کا سارا 100% جھوٹے الزام تھے، لیکن ہم جیسے داعی جو ہیں تو ہمارے دامن کے تو داغ ہیں، دھبے ہیں، ہم تو اس معیار پر نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں. غیر نبی معصوم تو صرف نبیا ہوتے تھے، غیر نبی کوئی ہو کسے باشد، وہ بہرحال اس کا دامن بالکل صاف اور پاک تو نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں تو چلیے یہ کہا جا سکے گا بھائی حرام تو نہیں ہے، لیکن جو اونچا معیار ہے وہ تو نہیں ہے نا، کمتر درجے میں تو ہے، عظیمت کی کمی تو ہے. یا یہ کہ ان کے سامنے کوئی اور اپنے الٹیریئر موٹیوز معلوم ہوتے ہیں. نبی کی شخصیت ہوتی ہے کہ جو ان تمام شکوں کو شبہات سے بالا تھا. یہی وجہ ہے کہ چنے وہ جاتے ہیں جن کو الصادق الامین پہلے معاشرے نے مان لیا. یہی معاملہ جو ہے حضرت صالح کے بارے میں ہے قرآن مجید میں، اے صالح تمہارے سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی، تم تو ہماری آنکھوں کا چراغ تھے، تم ہم تو سمجھتے تھے کہ تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے، تم نے کیا کیا، باپ دادا کے دین کو سے بغاوت کر رہے ہو، اپنی روایات جو ہے قبائلی اور خاندانی اور قومی ان سب کو تم غلط ٹھہرا رہے ہو، ہماری تو مرجو تھے، تم سے ہماری بڑی رجائیں امیدیں وابستہ تھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منتخب کرتا رہا جن کی شخصیت ہے اب ڈاؤٹ، پھر حق آ گیا اور اللہ کا کلام آ گیا، اس کے بعد کہیں کوئی اجتماع نہیں رہا. اب اس قوم کو اگر اب بھی وہ بحثیت مجموعی اڑی رہی تو اب اس کو ہلاک کر دیا جائے. یہ ہے عذاب اکبر. اسی کے لیے لفظ عذاب استئصال ہے. یہ لفظ آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا، امام راضی نے بھی اس کو استعمال کیا، عذاب استئصال، جڑ سے اکھیڑ لے. قرآن مجید میں اس کے لیے تعبیریں آتی ہیں، کہیں فرمایا جاتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، وہی الفاظ. کہیں کہا جاتا ہے لا یرا الا مساکنہم، وہ ایسے ہو گئے کہ مسکن نظر آتے ہیں جہاں وہ آباد تھے، اب ان مکانوں کے مکین کہیں نظر نہیں آ رہے، کچھ نہیں، کوئی نہیں رہا. کہیں فرمایا جاتا ایسے ہو گئے کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے یہاں تھے ہی نہیں کبھی، یعنی نام و نشان جس کو ہم کہتے ہیں مٹ جانا. یہ عذاب جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ عذاب صرف کسی رسول کی امت دعوت پر آئے گا، امت اجابت پر نہیں، امت دعوت پر. یہ بھی دو لو اصطلاحات بہت عرصے پہلے تو میں نے بعض مواقع پر بیان کیا، آج پھر نوٹ کر لیجئے. رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا، پوری قوم اس کی امت ہے، لیکن یہ امت دعوت ہے، جس تک دعوت کا پہنچانا اس کے ذمہ ہے. اس میں سے جنہوں نے قبول کر لیا وہ اس کی امت اجابت ہے. اس وقت پوری دنیا امت دعوت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. امت اجابت وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. پوری دنیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام انسانوں کی طرح بشیر و نذیر بنا کر. تو یہ تو گویا کہ پوری امت جو ہے امت دعوت ہے، پوری نوع انسان امت اجابت.
تو یہاں میں عرض کر رہا ہوں رسول جب آ جاتا تھا اور اس کی امت دعوت اگر بحثیت مجموعی اس کو رد کر دیتی تھی تو اس کے بعد عذاب اکبر، نسیم منسیہ، ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد، وجود نہ رہا، قطع دابر القوم الذین ظلموا، ایسے ہو گئے کل لم یغنوا فیہا، جیسے تھے ہی نہیں، فی دیارہم جاسمین، اب ان کے جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اوندھے منہ پڑی ہوئی ہیں اپنے گھروں کے اندر، کوئی وہاں پر زی روح جو ہے وجود نہیں رہا، کوئی زی حیات انسان باقی نہیں رہا. یہ معاملہ آپ نوٹ کیجئے. میں نے کئی مرتبہ یہ سکیٹرڈ انداز میں یہ باتیں بیان کی ہیں پچھلے اپنے ڈیڑھ دو سال کی تقریروں کے دوران. اس نوعیت کا عذاب اب جبکہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے کسی قوم پر نہیں آ سکتا. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اس قاعدے کی روح سے یہ اب کسی قوم کے اوپر یہ عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کنا رسول مبعوث ہوگا، نہ رسول جیسا کوئی داعی آئے گا کہ اس وہ اس طریقے سے حق کا جو ہے اس طرح بالکل واضح کر دے. اس اعتبار سے یہ نہیں آئے گا. البتہ ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ وہ یہود ہے. اور یہود کا معاملہ یہ ہے کہ اس عذاب کے تو مستحق وہ ہو چکے ہیں 1900 برس قبل، بلکہ 2000 برس سے سمجھیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو سولی پر چڑھا دیا، چاہے وہ ان کے رسول نہیں تھے جو سولی پر چڑھے، لیکن انہوں نے تو اپنے تصور کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق مسیح ہی کو، مسیح ابن مریم ہی کو سولی پر چڑھایا. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی شخص سمجھ کر یہ کھا رہا ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے میں کھا رہا ہوں، تو چاہے وہ بکری ہی کا گوشت تھا اس نے سور ہی کا کھایا، اس لیے کہ اس کا تو ارادہ یہی تھا کہ میں یہ کھا رہا ہوں، اس کو تو سزا ملے گی. اس اعتبار سے، اور اس میں بڑی اہم ہے یہ، اصل میں سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں یہ دو مقامات قرآن کے ایسے ہیں، اور یہ بھی اس اصول کے تحت کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو دفعہ ضرور آئیں گے. حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، دونوں کا جس طرح سے سائڈ بائی سائڈ ذکر سورہ مریم میں ہے، وہ مکی سورت ہے، اسی طرح سورہ آل عمران میں ہے جو مدنی سورت ہے. لیکن کیا تقابل ہے وہاں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اتنی مدح کی گئی ہے وہاں، لیکن ایک جگہ آ کے بات رک گئی، نبیم من الصالحین، نبی تھے صالحین میں. حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہے رسولن الی بنی اسرائیل، یہ ہے اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ، فوری تقابل، جہاں دونوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، ایک کے بارے میں صراحت نبی تھے رسول نہیں تھے، اور دوسرے رسول تھے، رسولن الی بنی اسرائیل. رسول جب آئے گا اس میں الہ آ جائے گا، اس لیے کہ رسول معین طور پر کسی قوم یا بستی کی طرف بھیجا گیا ہے، نبی معین طور پر بھیجا نہیں جاتا. نبی کو یوں سمجھ لیجئے، آج کی آسان ترین ٹرمینالوجی میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھا دوں، ایک بہت خدا رسیدہ ولی اللہ جس پر وحی بھی آتی، بس وہ کوئی اس معنی میں مامور نہیں ہے کہ اپنی اس قوم کو جا کے سمجھا دو ورنہ عذاب آ جائے گا. حضرت مسیح کے صاف الفاظ جو انجیل میں بھی موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا، ہی واز سینٹ اونلی فار اسرائیلیز، ناٹ فار دی ہول آف مین کائنڈ. یہ تو صرف ایک ہے رسول، اور وہ آخری رسول ہے. رسالت اس اعتبار سے بھی اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ گئی ہے محمد الرسول اللہ کی ذات مبارک میں، کہ ایک ہی رسول ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، اور کوئی رسول نہیں آئے اپنی اپنی قوم کی طرف. الى عاد اخاهم هودا، الى ثمود اخاهم صالحا، الى مدین اخاهم شعیبا، تو ہر ایک نبی جو ہے بھیجا گیا ہے قوم کی طرف، اور فرعون بھیجے کی طرف بھیجے گئے حضرت موسیٰ، یا بنی اسرائیل کی طرف، یہ بھی الفاظ آتے ہیں جگہ پر، دو بعثتوں کے ساتھ حضرت موسیٰ بھیجے گئے، ایک فرعون کی طرف اور ایک بنی اسرائیل کی طرف. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور کنٹراسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے حضرت یحییٰ سے، نبیّاً من الصالحین، وہ رسول نہیں تھے، نبی تھے. اور یہی فرق ہے، رسول قتل نہیں کیا جا سکتا، طے ہے اللہ کا، یہ تو ہم نے طے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لاغلبن، نبی نہیں، نبی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، نبی قتل بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتا. اس کو قتل کرنے کے لیے سولی پر چڑھایا، اسے زندہ آسمان پر لے گئے، اور کوئی اور اس کی جگہ پر سولی پر چڑھ گیا. حضرت یحییٰ کو بھی تو بچا سکتے تھے، نہیں بچایا، تو ایک ہی وار سے جو ہے ان کی گردن اڑی ہے اور تشت میں ان کا سر رکھ کر لا کر اس فاحشہ عورت کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. یہ جو اس وقت یہودیوں کا بادشاہ تھا اس کی ایک محبوبہ تھی, کیونکہ حضرت یحییٰ تنقیدیں کرتے تھے بہت شریف کہ یہ کیا کر رہا ہے. غالباً اس نے دو بہنوں کو یا ماں بیٹی کو دونوں کو ایک وقت اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا, اس پر تنقیدیں کرتے تھے کہ یہ بہت غلط ہے, شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو بادشاہ جو ہے, اب ظاہر بات ہے ہیرود بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ, اور کتنے زخم لگتے ہوں گے ان عورتوں کو, ان خواہشات کو کہ جو جن پر تنقیدیں ہو رہی تھی, ان کے دل کو کچوکے لگتے. وہ بیٹی جو تھی اس کی, محبوبہ کی بیٹی, اس نے ڈانس کیا اور وہ ڈانس اتنا عمدہ کیا, پسند آ گیا بادشاہ سلامت کو, مانگو کیا مانگتی ہو. انہوں نے کہا کہ یحییٰ کا سر چاہیے تشت میں رکھا ہوا. لے آئے ایک شخص, جیل میں تو پہلے ہی تھے قید خانے میں, ایک جلاد کا وار ہے, تشت لا کے پیش کر. نبی تھے صرف, رسول نہیں تھے. نبی قتل ہو سکتا, زکریا نبی قتل ہوئے تو رسول نہیں قتل ہو سکتا. بہرحال اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو عذاب استیصال تھا, اس کی مستحق اس وقت روئے عرضی پر صرف ایک قوم ہے, تقریباً 1.5 کروڑ افراد وہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں آج سے 2000 سال قبل. لیکن اللہ نے ان کو ابھی, جیسے کنڈیمڈ پرزنر ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے, مرسی اپیلز بھی سب کی سب جو ہے ختم ہو چکی ہیں, وہ مرسی کا بھی ایک راستہ تھا اسی سورہ بنی اسرائیل میں, کہ اے بنی اسرائیل تمہیں پھر ایک موقع مل رہا ہے, عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا, ابھی موقع ہے تمہارے لیے, ابھی تمہارے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے, محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے دامن رحمت میں آ جاؤ, بچ جاؤ. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ کنڈیمڈ قوم ہے, اس کی ایکسٹرمینیشن ہونی ہے, اس کا خاتمہ ہونا اسی طور سے جس طور سے قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم شعیب اور صدوم اور عامورہ کی بستیاں اور آل فرعون جس طریقے سے ختم کیے گئے, اس طرح انہیں ختم ہونا ہے. لیکن اللہ نے انہیں بچا کے رکھا ہوا ہے, جیسے صدام کو بچا کے رکھا ہوا ہے. کوئی تو سبب ہے نا, کچھ نہ کچھ کام لینا ہے اس کو, ان جنگوں کے سلسلے کو چلانا ہے, یہ اس کی اپنی حکمت ہے, اس کا اپنا ڈیزائن ہے. وہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, چاہے کتنا ہی وہ کانٹے کی طرح کھٹکتا ہو امریکہ کے نگاہ میں, لیکن امریکہ مجبور ہے کہ اسے رکھے, ورنہ یہ ہے کہ ایران کو کون روکے گا. ایک ہی آدمی ہے کہ جو وہاں پر کسی درجے میں روک بن سکتا ہے, وہی معاملہ یہ, اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے. اس لیے روکا ہوا وہ میں بعد میں عرض کروں گا, بدترین عذاب امت محمد کو ان کے ہاتھوں دلوانا ہے. یہ بات کڑوی ہے, اب تک تو ساری میٹھی باتیں سنتے رہے آپ, بہت خوش ہوئے ہوں گے, لیکن کڑوی بات کے لیے تیار رہے. تلخ حقائق یہ ہے جو نگاہوں سے اوجھل رکھے گئے. بہرحال جو عذاب استیصال کسی قوم پر آنا تھا, اس کا سلسلہ آئندہ کے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بند ہو چکا ہے. واحد ایکسپشن ہے یہود, اس لیے کہ وہ اپنے رسول حضرت عیسیٰ کو بحیثیت مجموعی نہ صرف رد کر کے بلکہ انہیں سولی پر چڑھا کر اپنے خیال کے مطابق اس عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہیں, وہ عذاب ان پر آئے گا. ایک تو یہ قرآن مجید کے صغرا کبرا, اس کے فلسفے کے حوالے سے اس بات کو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے الجبرا وغیرہ, تو ایک نتیجہ نکال لیا اس کو وہاں پہ لکھ دیا ایک یہ, پھر ایک اور نتیجہ نکالا یہ دو, پھر ان کو اب جمع کیا ایک اور دو کو, تو پھر کوئی تیسرا نتیجہ نکالا, ایک نتیجہ تو یہ نکال لیا. اب آئیے امت اجابت پر جو عذاب آتے ہیں اس کو نوٹ کیا, اس لیے کہ بقیہ پوری نوع انسانی امت دعوت میں ہے. امت دعوت کو دعوت دی نہیں گئی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابتدائے دور صحابہ میں جو بھی ہوا ہے خلافت راستہ میں, اس کے بعد دعوت دی نہیں گئی. تو اس وقت تھا معاملہ, اسلام لے آؤ ورنہ ہمارے نیچے ہو کر رہو, اسلام کی بالا دستی کو قبول کرو ورنہ آؤ جنگ کرتے, تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. وہ پروسیس رک گیا. اس کے بعد تو قومی جنگیں تو چلتی رہی ہیں. تو یہ کہ اپنی حکومتیں بڑھانے کے لیے اپنا لگان کا ایریا, جیسے کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے بارش کا, جتنا بڑا کیچمنٹ ایریا ہوگا اتنی بارش زیادہ آئے گی, جتنا رقبہ ہوگا اتنا ہی بادشاہ سلامت کا محل بڑا ہوگا, وہ تو اس کام کے لیے ہوتا رہا ہے. یہ سلسلہ تو رکا ہوا ہے وہ دعوت کا. اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے, بہت بری بات لگے گی, کوئی غیر مسلم اس وقت عذاب الہی کا مستحق نہیں ہے.
اگر تو دو اور دو مل کر چار ہوتے، اگر اب تک جو کچھ میں نے بیان کیا وہ آپ کے دل کو لگا ہے، اگر آپ اس پورے صغرا کبرا کو مانتے ہیں، اس وقت کوئی غیر مسلم اس عذاب کا مستحق نہیں. لیکن دعوت ہوئی، دعوت دینے والے تو خود فزیشن ہیل دائی سلف، جسے لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بننا تھا وہ تو خود مریض ہو کر پڑا ہوا، وہ خود بھکاری ہے، نظریات کا بھکاری، تہذیب کا بھکاری، تمدن کا بھکاری، علم کا بھکاری، ٹیکنالوجی کا بھکاری، ڈالر کا بھکاری، ہر شے کا بھکاری ہے، اس نے دعوت کیا دینی. کوئی غیر مسلم اس وقت عذاب الہی کا مستحق نہیں. حوادث، آزمائش، یہ دوسری چیزیں ہیں، تو آئیں گی، آ رہی ہیں. مستحق ہی اگر ہے تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دوہری مستحق ہے. وہ ہے اب رسول کی جگہ پر قائم مقام رسالت، اب امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ذرا الفاظ کو، بعض اوقات لوگ اس سے خامخواہ فتنے بھی کھڑے کر دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو رسولوں کا فرض منصبی ہوتا تھا وہ آج اس امت کے حوالے ہے. دو جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور سورہ حج کے آخر میں فرمایا، لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو جو کام تو رسول کرتے تھے اب اس امت کو کرنا ہے، رسالت ختم ہو گئی. کوئی پرسن، کوئی شخص اب نہ نبی ہوگا نہ رسول ہوگا. نبوت اور رسالت میں ایک فرق یہ بھی ہے، نبوت لینے کا نام ہے اللہ سے. میں نے بعض اوقات یہ تقریریں پہلے کی ہیں کافی. یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں. ایک وہ اللہ سے لے رہا ہے، اس حیثیت میں وہ نبی ہے. ایک وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس حیثیت میں وہ رسول ہے. حضور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب نبوت لینے والا سلسلہ بند، اس لیے کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی اور اس کی محفوظیت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. لینے والا سلسلہ دو دلیلوں سے بند ہے، بغیر یوں ہی نہیں بند ہو گیا، دلیلیں ہیں. ہدایت کامل ہو گئی، یہی میں نے بعض مواقع پر کہا کہ قادیانی کوئی بھی ہو اگر آپ کا جاننے والا، اس کو اس دلیل سے آپ اس کے سامنے رکھیے، اگر ہے کوئی خیر اس کے اندر تو سوچے گا ضرور کہ وہی جاری کیوں رہے آخر. یا تو کہو کہ قرآن میں وہی جو ہے ابھی کامل نہیں ہوئی، ہدایت کامل نہیں، یہ کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں مانے گا. کامل ہو گئی، کھڑکی بند، پریزرو، یا یوں کہو کہ وہ محفوظ نہیں ہے. اگر دوسری بات بھی مانتے ہو کہ محفوظ بھی ہے تو اب وہی کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تو اللہ تو نہیں کرتا، ہم تو کرتے ہیں، بیکار کے کام بھی کرتے رہتے ہیں. وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں جن کی شان یہ بیان ہوئی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، جو اعراض کرتے ہیں لغو سے. ہم تو بہت لغو میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ تو کوئی لغو کام نہیں کر سکتا. جو کام کرتا ہے کسی حکمت اور ضرورت کی بنیاد پر کرتا ہے. اس اعتبار سے جب ہدایت کامل ہو گئی نمبر ایک، اور ہدایت محفوظ ہے قرآن میں، نبوت ختم، بالکل منطق ہے. دو اور دو چار کی طرح کی باتیں ہیں، وہی الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی باتیں. لیکن پہنچانے کا کام تا قیام قیامت جاری رہے گا. صرف لینے سے تو کام نہیں بنتا. لیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا کس کو؟ ابو بکر کو پہنچایا، علی کو پہنچایا، خدیجہ کو پہنچایا، حضرت زید ابن حارثہ کو پہنچایا. یہ پہلے چار ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں، جن کے بارے میں تعین مشکل ہو گیا ہے کہ کون ان میں سے پہلا ہے. عورتوں میں سے حضرت خدیجہ، اور آزاد مردوں میں سے حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ. 1+4 پانچ ہوئے ہیں پہلے ہی. اس کو کہہ لیجئے پنچتن پاک، اگر کہنا ہے تو پہلا پنچتن پاک تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، چار یہ حضرات. بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ پہنچانا اور ہے، لے لینا اور ہے. لے تو لیا، یہ تو میرے پاس بھی موجود ہے قرآن، آپ کے پاس بھی موجود ہے، لیکن اس کو پہنچانا جان جوکھوں کا کام ہے. یہ ہے اصل میں کہ جو اب ذمہ ہے امت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں پہنچا رہی تو اب دوسری تلخ بات سن لیجئے. نمبر ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی غیر مسلم عذاب کا مستحق نہیں ہے اس وقت، عذاب جس کا ہم گفتگو کر رہے ہیں. دوسری بات یہ
کہ مسلمان تمام غیر مسلموں کی گمراہیوں کے بھی ذمہ دار ہیں. پہنچانا تم نے تھا بھائی ان کو, دے کین پلیڈ اگنورینس. آپ کا دنیا کا قانون ہے یہ کہ اگنورینس از نو ایکسکیوز, اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. اللہ کیا نہیں, اللہ کیا اگنورینس از این ایکسکیوز. اور آپ کے ذمہ تھا پہنچانا, آپ نے پہنچایا نہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اب بتائیے پھر عذاب کا مستحق کون ہے اس دنیا میں؟ دو اطراف سے ثابت کیا میں, ہم اپنی جگہ اپنے آپ کو امت مرحومہ سمجھتے ہیں, ہم حضور کے بڑے لاڈلے چہیتے, اللہ کے لاڈلے چہیتے, وہی مغالتے جو یہودیوں کے تھے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, بڑے چہیتے ہیں. قرآن نے کیا کہا, فلما یعذبکم بذنوبکم, تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ گویا کہ عذاب کا لفظ آیا ہی امت موسیٰ کے لیے ہے. موسیٰ کی قوم پر کیسے کیسے عذاب آئے؟ عذاب استیصال تو ابھی آنا ہے. عذاب استیصال موسیٰ کی بعثت کے ضمن میں آیا ہے آل فرعون پر. اب جو امت اجابت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, وہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل پر عذاب استیصال ابھی بعد میں آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟ جبکہ حضرت مسیح جو خاص طور پر انہی کے لیے بھیجے گئے ہیں, ان کو انہوں نے رد کیا, لیکن حضرت موسیٰ کو تو انہوں نے چاہے ان کی بات نہیں مانی, اطاعت نہیں کی, تکلیف دیتے رہے اور بار بار حضرت موسیٰ کہتے رہے لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. تو ایسے تھے نا جیسے ہم ہیں, مانتے ہیں محمد کو اللہ کا رسول, آپ کی بات ہم نہیں مانتے, یہ وجہ ہے, یہ عذر ہے, یہ تکلیف ہے, یہ مصیبت ہے, یہ بہانہ ہے, وہ بہانہ, بات نہیں مانتے. مانتے تو ہے نا, اللہ کا رسول کو مانتے ہیں, اسی طرح وہ مانتے تھے موسیٰ کو, عمل نہیں کرتے. وہ کہتے تھے آؤ میدان جنگ میں, کہتے جاؤ موسیٰ تم جنگ کرو. لیکن عذاب استیصال کے مستحق اس وقت نہیں ہوئے تھے. ہوئے کب ہے؟ جبکہ حضرت عیسیٰ کو رد کر دیا. اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے مابین جو عذاب آئے ہیں, ان کو قرآن کہتا ہے فلما یعذبکم بذنوبکم, کیوں اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ وہ نوعیت ہے عذاب کی جس میں اس وقت امت محمد مبتلا ہے. کوئی چینج نہیں اللہ کے قانون میں. لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, کوئی تبدیلی نہیں. نو چینج آف لا, ڈیوائن لا اس لیے سے قانون خداوندی وہی ہے, سنت وہی ہے. یہ افراد کے ساتھ نہیں بدلتی, یہ قوموں کے ساتھ نہیں بدلتی, قانون ایک ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, کوئی تحویل, کوئی تبدیلی جو ہے وہ اللہ کی سنت میں نہیں. وہ عذاب کے جو ان قوموں کے اوپر, اس بنی اسرائیل پر آیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے مابین, وہ کس وجہ سے آیا؟ ان کی بدعمالی کی وجہ سے, ان کے جرائم کی وجہ سے, ان کی دین کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. وہ عذاب ہے کہ جو اس وقت امت مسلمہ, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی ہے واحد امت جو مستحق ہے اس وقت اس عذاب کی. یہود ہے, ان کا اللہ نے رکھا ہوا ہے, ابھی وہ کرے گا, آخری عذاب آنا ہے. اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا, یہ نوٹ کر لیں, بالکل خاتمہ یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم, یا تو یہ نہ کوئی اور نبی آنا ہو, کوئی اور رسول آنا ہو, آخری رسول میں, آخری رسول ہوں. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم, تم آخری امت ہو. لہذا بحیثیت مجموعی امت محمد کبھی ختم نہیں ہو سکتی. البتہ اب ایک اور تلخ بات, جزوی اعتبار سے اس امت پر, علاقائی پیمانے پر وہ عذاب استیصال بھی آ سکتا ہے اور آیا ہے, اور دوسرے کی چوکھٹ پر ہم کھڑے ہیں اس وقت. میں آج اپنی طرف نوائی کے لیے معذرت خواہ ہوں, اسپین میں وہ عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ وہ تینوں ایکسپریشنز وہاں اپلیکیبل ہیں یا نہیں؟ کالم یغنو فیہا, ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. 800 برس حکومت کی ہے بعض علاقوں پر, بعض پر 500 برس حکومت کی ہے. یہ خاص جو ہے کرناٹک کا علاقہ, یہ اسپین کا ساؤدرن ایسٹرن ریجن جو ہے, 800 برس
محل بنے ہوئے ہیں، الحمرا ہے، کھڑا ہوا ہے آج بھی، کلم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے. لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، محل میں بسنے والے کا نام و نشان ہے. گویا کہ علاقائی اور جزوی طور پر محدود انداز میں اس امت پر وہ عذاب پہلے بھی آیا. لما یعذبکم بذنوبکم، اس کی جیسی شکل بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں، جیسا عذاب آیا ہے ٹائٹس کے ہاتھوں، جیسا عذاب آیا ہے ہٹلر کے ہاتھوں، ویسا عذاب اس امت کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور اس کی ایک مثال تاریخ میں موجود ہے. بدقسمتی سے جو بات میں لکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ الفاظ شاید اپنے معنی کھو گئے ہیں یا ذہنوں کے دروازے بند ہیں، کواڑ بند ہیں، ہم پر مادیت کا وہ غلبہ ہو چکا ہے کہ کوئی شے بھی ہمیں اب جگانے والی نہیں رہی. وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس آیت کی سب سے بڑی مثال قوم اگر کوئی ہو سکتی ہے آج دنیا میں تو مسلمانان پاکستان. چلے جائیے پوری دنیا کا دورہ کر لیجئے، کہیں قرآن کا یہ چرچا اور قرآن کی یہ تذکیر اور قرآن کے حوالے سے یہ دعوت کہیں نہیں ملی. وہ قوم جاگے رہے. مجھے یاد آیا مولانا اصلاحی صاحب کا ایک دفعہ کا امپریشن تھا، میں خود بہت متاثر ہوا ان کے اس احساس سے. بڑی پرانی بات ہے، یہ 70s کی، ارلی 70s کی بات ہے. آنکھوں کا آپریشن تھا تو یہاں آ گئے تھے، رہتے تھے اس زمانے میں گاؤں میں، آئے آپریشن کی کسی وجہ سے آپریشن ڈیلے ہو گیا تو انہیں کچھ وقت گزارنا پڑا یہاں پر، کہ ابھی آپریشن ہے نہیں، لکھنے پڑھنے کا سامان گاؤں میں تھا. تو اس زمانے میں انہوں نے علامہ اقبال کا پورا کلام اثر نو شروع سے آخر تک پڑھا، سارا فارسی اور اردو کلام. میں ایک روز ملنے گیا تو کہنے لگے کہ علامہ کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھنس گیا ہے. میں چونک گیا، بجائے وہ حوصلہ اچھے کلام کی تحسین، لیکن وہ کہہ رہے میرا کلیجہ دھنس گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس اقبال جیسا حدیقہ اس قوم میں گزر گیا اور یہ قوم تس سے مس نہ ہوئی تو ہما شما کے کرنے سے ہوگا کیا. یہاں گہرا تاثر، وہی بات میں عرض کر رہا ہوں اس وقت، جس ملک کے اندر 25 برس سے قرآن مجید کی دعوت کا غلغلہ اس شد و مد کے ساتھ ہوا، اور کہیں نہیں ہے. میں کوئی یہ اپنی خود ستائی میں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ حقائق. بہرحال جان لیجئے، ہم اس وقت جو میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک پل صراط سے گزر رہا ہے، اس وقت جو صورت بن چکی ہے، ساری اسکیم ہم نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے اس کا محافظ پاکستان کا مسلمان ہوگا. مجال ہے ہندو کی کہ جو میری آنکھ سے دیکھ سکے. کہنے والے تھے، مولانا مدنی تھے، ابو الکلام آزاد تھے، کیا کر رہے ہو، مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرا دو گے؟ ابو الکلام کی پیشن گوئی ہم نے صحیح ثابت کر دی کہ 25 برس سے زیادہ یہ دو پاکستان، مشرق اور مغربی پاکستان ساتھ نہیں رہ سکتے. 25 بھی پورے نہیں ہونے دیے، ہم نے 24 برس ہی ختم کر دیا. اور اس کے بعد وہ جو تصور تھا کہ پاکستان وہ حافظ ہوگا، یہ 1980 میں میں سن آیا تھا ہندوستان کے لوگوں سے علی گڑھ میں، کہ 1971 تک ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے. اب تو ہم یہ کہتے ہیں وہ اپنی عبادت کر لے، بہت بڑی بات ہے، ہماری کیا عبادت ہے؟ ہم نے پاکستان بنا کر ایک بڑے انقلاب کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا تھا کہ یہاں پر ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور وہ مرحلہ ہمارے ذمے. میرا احساس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3-4 برس کی مہلت ہے پاکستان کے پاس. جو طوفان اب ہندوستان میں سامنے آ چکا ہے پوری دنیا مان رہی ہے. یہ ہندو جارحیت جس انداز میں اٹھی ہے وہاں پر، کانگریس کی تو کوئی حیثیت ہی اب نہیں رہی کہ اس کے مقابلے میں آ سکے، اور اس میں بڑی محنت انہوں نے کی. 67 برس تک ایک جماعت نے محنت کی، کوئی آج کی بات نہیں. حفیظ نے تو کہا تھا نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں ہے، تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا. 1925 میں جماعت آئی، آج تک اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. 25 لاکھ افراد ان کے منظم کارڈرز موجود، ایک کال کے اوپر 3 لاکھ آدمی دنیا پہنچ گیا. منظم اتنا ہے کہ کسی مسلمان کی اس وقت تک نصیب نہیں پھوٹنے دی،
مسجد کے تہدیم تک کسی مسلمان کی نفور نہیں کی تھی، مبادہ حکومت کو بہانہ مل جائے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھا لے. تصور کیجئے کہاں کہاں سے لوگ گئے، ساؤتھ انڈیا سے جو پہنچا ہوگا، جو ایودھیا 1500 میل کا سفر طے کر کے، کتنے ریلوے اسٹیشن آئے ہوں گے، کتنے درمیان میں مسلمانوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، ایک مسلمان کی نقصیر تک نہیں پھوٹی. اس سے آپ اندازہ کیجیے ڈسپلن کا. اس لیے کہ میں تو آپ کہتا ہوں یہ کہ صحابہ کے ڈسپلن کا سب سے بڑا مظہر یہ تھا کہ 8 برس کم سے کم مکے میں ایسے گزرے ہیں کہ حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تم ہاتھ مت اٹھانا. یہ سب سے مشکل حکم تھا. نماز پڑھنا مشکل حکم نہیں ہے، ساری رات جاگ لینا مشکل حکم نہیں ہے، ساری رات نماز پڑھ لینا اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا یہ کہ تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہو اور تم ہاتھ مت اٹھاؤ. نو ریٹیلیشن، سخت ترین حکم یہ تھا. ڈسپلن کا سب سے بڑا منظر یہ، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. اس کے بعد خون کی ہولی کھیل لی اور باقاعدہ جو بال ٹھاکرے ہیں ان کا، شیو سینا کا، اس کے بیانات آ گئے کہ مسلمانوں کو کچھ تجربہ ہو گیا ہوگا. دے مسٹ ہیو لرنڈ اے لیسن. یہ تو ایک گویا کہ ہم نے چھوٹا سا جس کو کہا کرتے ہیں فلم سے پہلے جو ہے ٹریلر دکھایا ہے تمہیں، ہوش میں آ جاؤ. اور 3 نہیں تو 3000 یہ نعرہ ہے. اب 3 مسجدیں اگر تم نہیں دیتے ہمیں، منہدم نہیں کرنے دیتے، تہذیب نہیں کرنے دیتے، تو 3000 ہوں گی. پھر ایک تو کر لی انہوں نے، 2 اور جو اب نیکسٹ ان کا ٹارگیٹ ہے، ایک بنارس کی مسجد ہے وارانسی، اور دوسری متھرا کی مسجد. اور اٹیک ایسا ہی کر دیا، متھرا کی مسجد وہ کرشن جی مہاراج کے جنم بھومی ہے، وہاں پر مسجد بنی. یہ رام چندر جی کی تھی جنم بھومی جس کے اوپر یہ مسجد بن گئی. اور پتہ نہیں وارانسی والی مسجد کا کیا ہے. 3 نہیں تو 3000، 3 اگر تم ہمیں نہیں ڈھانے دو گے تو 3000 ڈھائیں گے. اور یہ بھی الفاظ انہوں نے کہہ دیے، کوئی مسجد نہیں چھوڑیں گے ہم یہاں. یہ الفاظ آ چکے ان کے لیڈر سے، اور اس کے بھرپور صدا پھر پاکستانیوں کو ملنی چاہیے کہ نہیں. تم اپنے عیش کے ایوان سجائے بیٹھے ان مسلمانوں کی کوسٹ پر جنہوں نے تمہیں یہ ملک دے کر دیا. میں جو منطق پہلے بیان کرتا رہا ہوں اس میں تیسرا ایڈ کر دیجیے، عذاب الہی کے مستحق صرف مسلمان. مسلمانوں میں یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آج وقت نہیں ہے. ویسے پوری امت مسلمہ کے اعتبار سے مجرم نمبر 1 عرب، وہاں تو بھٹی دہکنی ہے، ان کی مادری زبان میں قرآن. اب پھر انہوں نے پیٹھ دکھائی قرآن کو. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پیٹ کے پیچھے بیکار قرآن. تو ان سے بڑا مجرم کون ہوگا. اور اس کے بعد نمبر 2 پاکستان. یہ ہے اصل میں یہ ارجنسی کا احساس. وہ طوفان ادھر اٹھ کھڑا ہوا، اس طرح اٹھا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوا. یہاں اگر یہ 3-4 سال کے اندر نہیں ہوتا تو یہ بالکل اسپین کی طرح کا معاملہ ہوگا. اس لیے میں نے پورا سورا کمرا جوڑ کر آپ کو بتایا، امت محمد پر بحیثیت مجموعی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب استحصال نہیں آ سکتا، لیکن اجزاء پر، حصوں پر، علاقوں میں، محدود انداز میں وہ عذاب استحصال آ سکتا ہے. اور ہم مسلمانان بر صغیر، ہم اس کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں. قوم یونس، جو میں پچھلی 2 تقریروں میں کہہ چکا ہوں، قوم یونس کی طرح اگر توبہ نہیں کی اگر اس قوم نے، تو اس کی بربادی اسی انداز کی ہوگی. اور آج میں نے یہ الفاظ لکھ دیے، سلیری صاحب کو بھی برے لگیں گے اور مسلم لیگوں کو برے لگیں گے، کہ اس کا سارا جرم جو ہے وہ ارنک ڈالے گا مسلم لیگ کے زوام آپ پر اور تحریک پاکستان پر. تم نے مروایا. اس لیے کہ ہندوستان ایک رہتا تو مسلمان، یہ کہتے تھے وہاں کانگریسی مسلمان، آخر مسلمان ہر جگہ پر اقلیت میں تو نہیں تھا نا، ایک ہی ملک کے ایک حصے میں اکثریت میں بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو بیلنس ہوتا نا. یہاں پر کوئی ہندو ہوتے انہیں کہو اب تو ہندو ہی نہیں آتے، کیا یار ہماری بنائیں گے، کس کو بنائیں گے. ورنہ یہ کہ جہاں بھی ہوتا، پہلے بھی بہار میں ہوتا تھا فساد تو کیا پنجابی مسلمان بھی پہنچ جاتا تھا مدد کے لیے؟ پنجابی پہنچتا تھا، پٹھان پہنچتا تھا، سندھی پہنچتا تھا ریلیف ورک کے لیے، مدد کے لیے. پھر انہیں یہ معلوم بھی ہوتا تھا کہ دوسرے علاقے کے اندر ہندو بھی ہیں، یہاں تو آپ کو ملے چند مندر گرا دیے آپ نے، ان کی صحت کو کیا تکلیف پہنچی، بیکار کے مندر کھڑے تھے، وہ پوجنے والا تو دھیان تھا ہی. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ پوری ہماری جو ہے مسلم انڈیا کی ہسٹری کا، اگر میں پوری صدی نہ کہوں تو کم سے کم 86 برس کی تاریخ کو ہم زیرو کر دیں گے. 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی، ویسے مسلم لیگ کی تحریک کو وہ آپ شروع کر لیجئے تو سر سید احمد خان سے بھی شروع ہو جائے گی، ایک صدی پوری ہو چکی ہے، وہ پوری کی پوری زیرو سے ضرب کھائے گی کہ جرم کیا ہے مسلمان. یہ ہے اصل میں وہ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اگر ہم کریں کچھ اس میں. اب جو میں نے تجویز پیش کی ہے آج ضرور پڑھ لیجئے، آج تو تازہ ہے پر مل جائے گا. یہ اسلامی انقلاب ایک ایسی جماعت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے جس میں وہ لوگ شریک ہوں جو خود اپنی ذات اور اپنے گھر پر اسلام نافذ کریں، انفرادی توبہ کریں، پہلے اس کا حق ادا کریں، انفرادی توبہ. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر جمع ہوں ایک امیر سے بیعت سم و طاعت فی المعروف کے عہد میں، اور پھر جب تک طاقت کافی نہ ہو، صرف نہیں عن المنکر باللسان، اور جب طاقت کافی ہو نہیں عن المنکر بالید. چار جملوں میں میں نے پورا فلسفہ بیان کر دیا. یہ ہے اسلامی انقلاب کا راستہ. اسی کے لیے وہ جو کبھی کہا تھا ملک نصر اللہ خان عزیز نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں نے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، دعوت نزول قرآن، یہ سارا جو کچھ ہے اسی کام کے لیے کیا کہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ نصب العین آ جائے، اسی کے لیے محنت کی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں نے جو آج کے مضمون میں لکھا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں یہ پی ڈی اے اور آئی جے آئی کی حکومت کے درمیان جو کشاکش بڑی شدید ہو گئی تھی، اس کے نتیجے میں جو مسلمان گروہ ہیں، مسلم جماعتیں ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ ذرا پس منظر میں چلے گئے تھے، فیڈ اوے کر گئے تھے، ان کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی. لیکن یہ تو میرا مضمون تو لکھا ہوا اس سے پہلے کا، اب تو ان کی کچھ زیادہ ہی گاڑی چھن رہی ہے اس وقت، تو اللہ جانے کیا پیچھے ہے، ایک گمان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت مزنی بات ہے. خالص امریکہ کے آشیرواد پر فنڈامنٹلس کا راستہ روکنے کے لیے سیکولر ذہن کو جمع کر دیا گیا. یہ بڑی بڑی مووز جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے یہ مقاصد ہوتے ہیں، پورا نہیں ہوتا، یہ موجودہ ہے، اچانک ہو گیا، کیا ہو گیا، ان کو فورن جو ہے فورن پالیسی پر کمیٹی کی چیئرمین وہ عورت بنائی جا رہی ہے جس کو کہا جا رہا تھا ہندوستان کی ایجنٹ ہے، راہ کی ایجنٹ ہے، فلاں کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، کیسے کیسے موجودے ہو جاتے ہیں. اور جو کہتی تھی کہ یہ بوگس ہے، یہ سب بوگس ہے، ختم کرو، وہاں پہ ایک آفس بھی لینے کو تیار ہو گئی. تو کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، یہ آپ اپنے آپ نہیں ہو گیا ہے، یہ کوئی ہے تار ہلانے والا، کوئی ہے، پتلیاں ہیں جو ہل رہی ہیں، کبھی دور ہو جاتی ہے، کبھی قریب آ جاتی ہے، تو تار تو پیچھے ہی لانے والا ہے. بہرحال وہ تو جو بھی ہو، یہ تو اندازہ ہی ہو سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتے. لیکن مجھے جو دلچسپی ہے وہ اس سے ہے کہ اس کی وجہ سے مذہبی جماعتیں جو ہے بالکل پس منظر میں چلی گئی تھی. اور نوٹ کر لیجئے، یہی وجہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ جلد از جلد اسمبلیوں کو ختم کیا جائے اور نئے الیکشن کرا دیے جائے. اب یہ الیکشن ہوں گے تو کوئی نہ کوئی مذہبی لوگ بھی آ جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پی ڈی اے کی تحریک ایک انقلابی تحریک اور ایک ریزسٹنس موومنٹ کی حیثیت سے کامیاب ہو گئی تو خالص سیکولر نظام فوراً آ جائے. لیکن پوری تحریک سیکولر، اگر اس کی عوامی ایجوکیشنل تحریک کے نتیجے میں حکومت کا تختہ الٹتا تو وہ تو سب کے سب جو ہے کھڈے لائن لگ چکی تھی مذہبی جماعت میں، تو کوئی حیثیت تھی نہیں ان کی. اب خالص سیکولرزم آ جاتا، اس لیے میں نے وہ مشورہ دیا تھا الیکشن ہو جانے سے. لیکن بہرحال اب جو صورتحال ہے، یہ اتحاد جو ہے ہونے چاہیے، لیکن دو بالکل علیحدہ علیحدہ معین اتحاد. ایک وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لے کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے،
لڑو بھائی الیکشن لڑو، لیکن جو ہوں مذہبی جماعتیں اس طرح کی وہ ایک اتحاد. اس میں اگر اللہ کرے کہ یہ کوئی کامیاب ہو جائے مولانا فضل الرحمان نورانی گروپ کا، اس میں کچھ اور لوگ جنہیں الیکشن کا راستہ لینا وہ ساتھ ملیں، ان کے ساتھ ملیں یا انہیں اپنے ساتھ ملائیں، لیکن کوئی ایک متحدہ محاذ اگر نہیں ہوگا اور مذہبی ووٹ تقسیم ہو جائے گا تو وہ نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلتا رہا. اب یہ تو ہمارے سامنے ہے نا، مولانا فضل الرحمان کو تو ہروا دیا قاضی عبداللطیف صاحب، مقصد اس کو ہروانا تھا، یہ پتا تھا قاضی عبداللطیف صاحب کو کہ میں جیت نہیں سکتا، لیکن فضل الرحمان کو تو نہیں آنے دینا. بلکہ مجھے لطیفے ہی کے انداز میں سنا دوں، 1970 کے الیکشن میں یہ ہوا تھا، میاں طفیل محمد صاحب ایک کانسٹیچوئنسی سے یہاں پہ جو الیکشن لڑ رہے تھے، جمعیت علماء اسلام کے ایک صاحب، میں بہرحال ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے علم کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور وہ تقریریں کرتے تھے، میاں طفیل میں ہوا یا نہ ہوا تو فیل، یہ طفیل کو تو فیل، تو فیل ہو گئے، اسی طرح کا معاملہ ہوگا، کوئی ادھر ہوگا کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا دیانتن یہ کا ہے، اصل میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا کہ مجھ سے یہ ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان نے کہا بھی ہے کہ ہماری تو ناگزیر ضرورت ہے، ہم مجبور ہیں الیکشن میں حصہ لینے، اس لیے کہ ہمارا ایک علاقہ ہے، علاقے میں وہاں علماء کا ان کا ایک عمل ہے، اب وہ جو عمل ہے وہاں پر ان کے اثرات ہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ لوگ سیاسیین بھی ملے ہوئے ہیں، تو وہاں سے پیچھے ہٹنا ہمارے لیے ناممکن. چلیے اگر انہیں لڑنا ہے الیکشن تو ایک عقل مندی کی بات تو کی ہے کم سے کم. اگر یہ یعنی یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اقبال نے کبھی کہا تھا لیگ آف نیشنز کے بارے میں، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تو خبر بد میں نہیں نکالنا چاہتا، منہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چل جائے، لیکن اس کا ٹیسٹ ہوگا جب ایک الیکشن آ جائے گا، اس میں اگر قائم رہ گئے تو رہ گئے، ورنہ تو ایک سیٹ کے اوپر جھگڑا ہو جاتا، مسئلہ تو جھگڑا کا ہو. تاہم دو چیزیں اس میں پازیٹو ہیں، ایک تو یہ کہ دونوں حنفی ہیں پکے، ایک تو یہ مسئلہ جو ہے پازیٹو ہے، دوسرا یہ کہ ان کے زونز آف انفلوئنس ایک دوسرے سے اوور لیپ نہیں کرتے، علیحدہ علیحدہ ہے. جے یو آئی فضل الرحمان کا زون آف انفلوئنس پشتون بیلٹ میں ہے صرف، باقی شہروں میں پنجاب سندھ وغیرہ کے وہ اگر کوئی ہے مذہبی عوامی اگر کوئی ہے عمل دخل تو وہ بریلوی مکتب کے چل جائے، بس اس اعتبار سے کافی امکان ہے کہ یہ چل جائے. بہرحال جو اور بھی جماعتیں ہوں وہ بھی اس کے لیے سوچیں، قابل ہوں ایک متحدہ محاذ بنے، انقلابی متحدہ محاذ، لیکن ان دونوں کو بالکل علیحدہ. انقلابی وہ ہے کہ جو صرف ریزسٹنس موومنٹ کے اوپر چل رہے ہیں، نہیں انل منکر، الیکشن میں آنا ہی نہیں، جنگ لڑنی نہیں الیکشن، ووٹ کا بھکاری بننا ہی نہیں، حق بات کہنی ہے اور ڈنکے کی چوٹ کہنی ہے، اس کے لیے قوت فراہم کرنا. جب یہ ایشوز گڈمڈ ہو جاتے تو پبلک بیچاری جو ہے وہ ایک عجیب قسم کے انڈیسیجن کے اندر کہ ان کا مقصد کیا ہے، معلوم ہو کہ یہ لوگ الیکشن کی طرف نہیں جانے والے، واضح ہو گئی بات، دے آر ناٹ پاور سیکرز، بات واضح ہو گئی. اب ان کی بات اس اعتبار سے سنیں گے. دوسرا ہے کلیئر ہے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور میں نے لکھا ہے آج پھر وہ اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں، الیکشن کے میدان میں آ کے سکہ ہائے رائج الوقت کا استعمال نہ کرنا پھر حماقت ہے، پھر کاہے کو جا رہے ہو ادھر، چراغ ہاتھ میں لے کر کہاں سامنے ہوا کے چلے، یہ تو بات غلط ہے. الیکشن میں حصہ لینا تو سکہ رائج الوقت، مولانا مودودی ہی کی بنائی اس طرح کی دھن دھاندلی دھوس دھوکا یہ دھیے سے انہوں نے جمع کیے تھے، کسی نہ کسی درجے میں تو پھر آپ کو بھی استعمال کرنا پڑے گا. بالکل پاک صاف ہو گئے تو الیکشن یا کوئی ایک آدمی بھی نہیں جیت سکتا، اگر جانا ہے ادھر تو جاؤ کرو کام، لیکن یہ دو بالکل علیحدہ ڈسکریٹلی سیپریٹ قیادت علیحدہ. اب دیکھیے اس کے لیے میں آپ کو اس مضمون میں اس کی گنجائش نہیں تھی، مثال دے رہا ہوں بھارت ہی کی جو اس وقت اس قدر بڑا طوفان بن کر آ گیا. آر ایس ایس قائم ہوئی، ذرا نوٹ کیجئے یہ ہسٹوریکل فیکٹس، 1925 میں قائم ہوئی، اب کتنے برس ہو گئے، 68واں برس، آج تک الیکشن میں حصہ نہیں لیا. بی جے پی اس میں اگرچہ آر ایس ایس کے لوگ شامل ہیں، قیادت نہیں لوگ شامل ہیں اپنی انڈیویجل حیثیت میں، 1980 میں وجود میں آئی ہے،
55 برس تک ایک تحریک کام کرتی رہی ہے الیکشن میں حصہ لیے بغیر. اب بھی علیحدہ علیحدہ ہے. آر ایس ایس بین ہو گئی ہے, بی جے پی تو بین نہیں ہوئی, علیحدہ. اور ایک اور بات میں آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں, یہ آر ایس ایس اتنی عظیم تحریک اور اس کے تین قائدین گزر چکے ہیں, تیسرا ہے اس وقت, شاید آپ میں سے کسی نے کسی کا نام ہی نہ سنا ہو. بالکل پس منظر میں اتفاق سے شروع کرنے والا ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر بالی رام ہجواڑ, 1925 میں جس نے آر ایس ایس کی تاسیس کی. پھر اس نے نامزد کیا ہے اپنا ایک خلیفہ, اپنا ایک جانشین, اور اسے اپنے پاس رکھ کر علی اعلان, سب کو معلوم تھا کہ اس کے بعد یہ ہوگا, اس کو ٹرین کیا. اور اس کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا, مہادیو گولوالکر گرو جی, یہ پنڈت تھا, پہلا پنڈت نہیں تھا, پہلا جو اس کا فاؤنڈر ہے وہ پنڈت نہیں تھا, لیکن اس کے بعد سے پنڈت. اس وقت ہے بالا صاحب دیورس, کبھی کسی نے نام سنا؟ 25 لاکھ کا. یہ اصل میں اگر ہم سیرت النبی بہت دور چلی گئی, 1400 برس کا وقفہ ہے, ہم اس سے سبق نہیں لے سکتے, ان سے ہی لے لیں سبق. کوئی ایران سے ہی سبق سیکھ لیں, کوئی ہندوستان سے سبق سیکھ لیں. بی جے پی 1980 میں قائم ہوئی ہے, اور یہ میں اپنے پچھلے مضمون میں لکھ چکا ہوں, پچھلے جمعے کو جو آیا ہے. اصل میں ہندوستان میں جو مسلمانوں نے غلطی کی ہے, انہیں اس انتخابی سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. انتخابی سیاست میں حصہ لے کر انہوں نے ایک تو اپنا موقف بدل دیا کہ ایک قوم ہو گئے ہندوؤں کے ساتھ, سیکولرزم کو اختیار کر لیا, جبکہ ہندوستان کی تقسیم کروائی ہے دو قومی نظریے پر, اصولی انحراف ہے. دوسرے کہ جب بھی ووٹ استعمال ہوا نیگیٹو رزلٹ نکلا, اندرا گاندھی کے خلاف استعمال ہوا, اس کے نتیجے میں وہ ہندو دیوی بن کر سامنے آئی مندروں میں, اور پنڈتوں کے پاس آچاریہ کے پاس جا کر اس نے اپنا روپ دھارا تاکہ ہندو ووٹ مجھے پورا مل جائے. اینڈ شی اسٹیج دے کم بیک انسٹنٹینیسلی. پولیٹیکلی اس کی بڑی حکمت تھی. راجیو گاندھی کا بھی مسئلہ یہ بن گیا تھا, ہندو ووٹ اس سے کچھ پہلے ہندو ووٹ ناراض ہوا اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے پرسنل لا کی جو ہے پروٹیکشن دلوا دی. جب اس نے دیکھا یہ ہندو ووٹ ناراض ہو گیا ہے اور مسلمان کچھ ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہندو زیادہ اکثریت میں ہے, تو اپنا بیلنس کرنے کے لیے مسجد کھلوا دی, مسجد کھلوا دی, اب مسلمان ناراض ہو گیا. اور مسلمانوں نے ناراض ہو کر ووٹ راجیو گاندھی کو سبق سکھانے کے لیے دے دیا جنتا دل کو, جنتا دل اور کانگریس کے ووٹ کینسل ہو گئے, بی جے پی کامیاب ہو گئی. یہ کھیل ہوتے ہیں. اور بی جے پی کے ہاتھوں مسجد بابری جو ہے شہید ہو گئی. بی جے پی کو ان پاور لانے والا کاسٹنگ ووٹ مسلم ووٹ ہے یو پی کا, اتر پردیش کے مسلمانوں کا کاسٹنگ ووٹ رہا ہے جس نے بی جے پی کو جتوایا, اس لیے کہ کانگریس سے ناراضگی کی وجہ سے ووٹ تقسیم ہو گیا. کچھ حاصل میرے ہاتھ کچھ نہ آیا, یہ کمال نئے نوازی. جیسے یہاں اسلام کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اب تک الیکشن کے راستے سے, وہاں مسلمانوں کا ککھ نہیں بنا ہے کسی اس الیکشن کے راستے سے, نقصان پہنچا. انہیں چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو ایک مائنورٹی قرار دے کر اپنے مائنورٹی کے حقوق کے لیے لڑتے, باقی آپس میں پاور پالیٹکس لڑو آپس میں. ہندو ہم آ بھی جائیں گے, دو چار آ بھی جائیں گے تو کیا کر لیں گے؟ جیسے یہاں دو چار مولوی اگر بیٹھے رہے کبھی پارلیمنٹ میں تو کیا کر لیا انہوں نے, کیا حاصل ہوگا اس؟ اسی طرح وہاں بھی اب وہاں تو اور زیادہ نقصان دہ ہے. وہاں کوئی مسلمان اگر سیاست میں آتا ہے تو پہلے اپنے اسلام سے استعفی دے کر آتا ہے, ورنہ ہندو ووٹ کیسے دے دے گا اس کو؟ چنانچہ عارف محمد خان راجیو گاندھی کا ساتھی, اس نے استعفی دیا تھا وزارت سے اس بنیاد پر کہ یہ مسلم پرسنل لا کو کیوں پروٹیکشن دیا گاندھی راجیو گاندھی. اس احتجاج میں عارف محمد خان مستعفی ہو رہے. ایسے مسلمان نمائندے تو میں نے لکھا ہے پچھلے مضمون میں کہ صرف حیدرآباد دکن کی ایک سیٹ ہے, چند سیٹیں دو ایک ہوں گی کیرالا کی, وہاں مسلم اکثریت ہے, لہٰذا وہاں تو جو مسلمان اسلام کا نام لے گا, اسلام کا شاعر اختیار کرے گا وہ بھی وا سکتا ہے. باقی ہر جگہ پر تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان ووٹ مائنورٹی میں ہے, تو کوئی مسلمان تو وہی آئے گا. وہی آئے گا کہ جو اپنے اسلام کے بارے میں پہلے سے اطمینان دلا دے کہ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو. میں اسی پر بات ختم کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.